رنگ لائیں گی کب میری آہیں. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, رنگ لائیں گی کب میری آہیں, مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سب گنبد, جب نظر آئے وہ سب گنبد, کہہ کے صلی علی ہو جائیں, کہہ کے صلی علی ہو جائیں. جب نظر آئے وہ سب گنبد, جب نظر آئے ہو سب گنبد, کہہ کے صلی علی ہو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب حضوری کا لمحہ ہو ان کو اب افسانہ غم سنائے, جب حضوری کا لمحہ ہو ان کو اب افسانہ غم سنائے, اب نہ جانا ہوگا ہم کو واپس, چپ کے چپ کے مانگے دعائیں, اب نہ جانا ہوگا ہم کو واپس, چپ کے چپ کے مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا سر یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, تیرے در پر میرا سر یا رب, جان اس طرح تجھ پر لٹائے, اپنا بنا لو کرم سے, ملک گن پر یہ مانگے دعائیں, مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے, ملک گن پر یہ مانگے دعائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں, دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائے، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر
love. آج ان کا بیان کرنا مقصود ہے یہ آیت وہی ہے جو پہلے واعظ میں بھی پڑھی گئی تھی. چونکہ آج کا واعظ بھی دعا کے متعلق ہے اس لیے اسی آیت سے واعظ شروع کیا جاتا ہے. بس اس واعظ کو بھی پہلے واعظ کا بقیہ سمجھنا چاہیے. پہلے اس سے کہ دعا سے غفلت کرنے کے سبب بیان کیے جائیں. یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ دعا صرف ان کاموں کے ساتھ خاص نہیں جو اپنے اختیار سے باہر ہوں. جیسا کہ عام طور پر لوگوں کا خیال ہے کہ جو کام اپنے اختیار میں نہیں ہوتے وہاں مجبور ہو کر دعا کرتے ہیں, اور جو کام خود اپنے اختیار کے ہیں ان میں دعا نہیں کرتے, صرف تدبیر پر بھروسہ کر لیتے ہیں. یاد رکھو کہ جو کام خود اپنے اختیار کے ہیں ان میں بھی دعا کی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ ظاہر میں یہ کام اگرچہ کسی تدبیر اور سبب کی وجہ سے پائے جاتے ہیں, لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو خود ان کے اسباب ہی کا جمع ہونا ہمارے اختیار میں نہیں, اور اس کا سوائے دعا کے اور کوئی علاج نہیں. دیکھیے, ایک کھیتی ہی کا کام ہے, اس میں ہل چلانا بیج بونا تو اختیاری ہے, مگر کھیتی کے لیے اس کی بھی تو ضرورت ہے کہ پالا نہ پڑے اور کوئی ایسی آفت نہ پڑے جو کھیتی کو اجاڑ دے. اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم کھیتی کرتے ہو کیا اسے تم اگاتے ہو یا اس کے اگانے والے ہم ہیں. پر ثابت ہو گیا کہ جو کام اپنے اختیار میں ہیں ان میں بھی دعا کی ضرورت ہے. البتہ ان میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ تدبیر بھی کی جائے اور دعا بھی. یہ نہ ہو کہ بلا تدبیر کے صرف دعا ہی پر بھروسہ کیا جائے. مثلا کوئی شخص اولاد کی آرزو رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اول نکاح کرے اور پھر دعا کرے, اور اگر یوں چاہے کہ بے نکاح ہی اولاد ہو جائے تو یہ اس کی نادانی ہے. البتہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعا اور عاجزی پر رحم فرما کر اپنی عنایت سے بلا تدبیر کے بھی کام کر دیتے ہیں, اور بغیر اس کے پورے طور پر سامان جمع کریں ان کا کام ہو جاتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں یہ قصہ موجود ہے کہ ایک نیک بیوی نے تنور میں ایندھن جھونک کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ ہم کو رزق دیجیے. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ تنور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو خدا تعالیٰ کی رزاقی پر پورا یقین تھا, اور یہ حضرات تو خدا تعالیٰ کے خاص بندے تھے, ان کو خدا کی رحمت پر پورا یقین ہونا کچھ تعجب کی بات نہیں. یعنی دیکھیے, تنور جھونکنا بھی ایک تدبیر ہے, اور دوسرے یہ کہ جتنا ان کو اختیار تھا انہوں نے اپنا اختیاری کام کیا. تنور جھونکنا ان کے پاس ایندھن تھا, انہوں نے ایندھن ڈال دیا, آٹا نہیں تھا, روٹی نہیں تھی, روٹی اللہ سے مانگی. شیطان کے یقین کو دیکھیے کہ خاص غصے کے موقع پر بھی اس کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا تعالیٰ غصے کے اندر ہی میری دعا رد نہ کریں گے. چنانچہ اس نے عین غضب کی, اللہ کے غضب کی حالت میں دعا کی کہ مجھ کو قیامت تک زندہ رکھا جائے. حالانکہ یہ ایک ایسی بات تھی کہ خود نبیوں کو بھی نہیں دی گئی, مگر شیطان نے رحمت کے بھروسے پر اس کی دعا کر دی اور قبول بھی کر لی گئی. دعا کے قبول ہونے پر بھروسہ اور یقین ہو تو اثر ضرور ہوتا ہے, اور یقین ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے بڑے اثر پیدا ہوتے ہیں. چنانچہ حضرت علاء بن خولنی رحمہ اللہ, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں جب جہاد کرنے کے لیے ملک بحرین پر گئے اور راستے میں دریا پڑا, کشتی تیار نہ تھی, اس لیے ساتھیوں نے ٹھہرنے کو کہا. فرمانے لگے کہ خلیفہ کا حکم ہے کہ جلدی پہنچیں, اس لیے میں نہیں ٹھہر سکتا. اور یہ کہہ کر دعا کی کہ اے اللہ, جس طرح تو نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے ان کی قوم کو پار کیا تھا, اسی طرح آج ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پار اتار دے. اور دعا کر کے گھوڑا دریا میں ڈال دیا. چنانچہ فوراً دریا گزرنے کے قابل خشک ہو گیا اور سارا لشکر پار ہو گیا. اور مشہور حکایت ہے کہ ایک مولوی صاحب وعظ میں بسم اللہ کی فضیلتیں بیان فرما رہے تھے کہ بسم اللہ پڑھ کر جو کام کرے وہ پورا ہو جاتا ہے. ایک جاہل گوان نے سنا اور کہا کہ یہ ترکیب تو اچھی ہاتھ آئی, مجھے ہر روز کشتی کے پیسے دینے پڑتے ہیں, اب سے بسم اللہ کہہ کر پار اتر جایا کریں گے, روز مرہ پیسے تو نہ دینا پڑیں گے. چنانچہ مدتوں وہ اسی طرح آتا جاتا رہا. اتفاق سے ایک روز مولوی صاحب کی دعوت کی اور گھر لے جانے کے واسطے ان کو ساتھ لیا. راستے میں وہی دریا ملا, مولوی صاحب کشتی کے انتظار میں رکے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب آئیے, کھڑے کیوں رہ گئے؟ مولوی صاحب بولے کہ کیسے آؤں؟ اس نے کہا بسم اللہ پڑھ کر آ جائیے, میں تو ہمیشہ بسم اللہ ہی پڑھ کر اتر جاتا ہوں. مولوی صاحب کی تو ہمت نہ ہوئی, مگر اس نے ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ان کو بھی پار اتار دیا. یہ یقین ہی کی قوت تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ کام آسان کر دیا. اسی وجہ سے بعض بزرگ تعویذ دیتے وقت کہہ دیتے ہیں کہ اس کو کھولنا مت ورنہ اثر نہیں ہوگا. وجہ اس کی یہی ہے کہ کھول کر دیکھنے سے وہی معمولی کلمہ سمجھ کر دیکھنے والے کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے. یعنی کلمہ اللہ کا نام تو کوئی معمولی چیز نہیں ہوتا, لیکن ہم لوگ اس کو ہلکا جانتے ہیں کہ یہ تو وہی چیز ہے, تو یہ اس وجہ سے عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے, پورا یقین نہیں رہتا, اس لیے اثر نہیں ہوتا. ان قصوں سے جو مثال کے طور پر بیان ہوئے ہیں یہ ظاہر ہو گیا کہ تھوڑا بہت سامان جمع کر کے اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر دعا کی جائے تو تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے ہیلے میں یقین کی برکت سے سب کچھ دے دیتا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے اجملو فی الطلب وتوکل علیہ, معمولی طور پر کمانے کی تدبیریں کرو اور بھروسہ خدا تعالیٰ پر کرو, یعنی تقدیر پر نظر رکھو, جتنا تقدیر میں ہوگا وہی ملے گا, زیادہ ملنے سے رہا. اور واقعی اگر روزی صرف کوشش اور تدبیر پر ہی موقوف ہوتی تو اکثر آدمی تدبیر سے مالدار ہو جاتے, مگر دیکھا جاتا ہے کہ ایک معمولی آدمی دو آنے تین آنے کی مزدوری کیا کرتا تھا, چند سال میں وہ مالدار ہو گیا. اگر مال کوشش اور تدبیر سے بلا تقدیر کے حاصل ہو سکتا ہے تو ہم ایک دوسرا آدمی تجویز کرتے ہیں جو قوت اور رائے اور تدبیر میں اس سے زیادہ ہو, اور مدت بھی اس کے لیے پہلے سے دگنی مقرر کرتے ہیں. اگر پہلا 10 برس میں مالدار ہوا ہے تو اس کے لیے 20 برس مقرر کرتے ہیں, اور جو کچھ پہلے شخص نے کمانے کے لیے تدبیریں کی تھیں وہ سب اس کو بتلائے دیتے ہیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ شخص بھی اس پہلے والے کے مال کے برابر اس سے دگنی مدت میں کما سکتا ہے. ہرگز نہیں. صاحب و ترقی کی تدبیریں بہت قومیں جانتی ہیں, مگر ترقی وہی قومیں کرتی ہیں جن کی تدبیر کے ساتھ تقدیر بھی ہوتی ہے, ورنہ ان سے دگنی محنت اور لوگ کرتے ہیں لیکن ان کا اخلاص نہیں جاتا. اصل یہ ہے کہ نہ تو میری تدبیر ہی پر دار و مدار ہے, بلکہ تقدیر کا موافق ہونا بھی ضروری, اور نہ تدبیر بالکل ہی بیکار ہے کہ اس کو چھوڑ کر صرف دعا ہی سے کام لیا جائے. زیادتی اور کمی دونوں کو چھوڑ دیں, اس طور پر کہ تدبیر تو کریں لیکن تدبیر کے بھروسے دعا سے غفلت نہ کریں. مگر ہم نے بعضوں نے توکل کیا تو ایسا کیا کہ حدیث سے باہر ہو گئے, تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دیا. ہمارے بھی وہی مثال ہے, اگر غفلت سے باز آیا دفاع کی تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. در حقیقت اتنا حد سے باہر نکلنا کہ تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دیں واقع میں بیکاری اور کم ہمتی ہے, جس کا نام انہوں نے تول رکھ چھوڑا ہے. اگر کمانے کھانے کے مشغول ہونے سے اس کے دین کو نقصان پہنچے, جس کا نام انہوں نے توکل رکھ چھوڑا ہے. در حقیقت اتنا حد سے باہر نکلنا کہ تدبیر کو بالکل ہی چھوڑ دیں واقع میں بیکاری اور کم ہمتی ہے, جس کا نام انہوں نے توکل رکھ چھوڑا ہے. البتہ اگر کھانے کمانے میں مشغول ہونے سے اس کے دین کو نقصان پہنچے اور توکل کی اس کو ہمت بھی نہ ہو تو توکل کرنا بہتر ہے. اسی طرح جو شخص دین کی خدمت میں مشغول ہو, جیسے لوگوں کو دین سکھلانا, اور اس کو توکل کی ہمت بھی ہو تو اس کے لیے توکل اور دینی خدمت سے بہتر کوئی کام نہیں. البتہ یہ ضروری بات ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہو, لوگوں کے ہدیوں اور تحفوں کا لالچ نہ ہو, کیونکہ حدیث میں اسی مال کے لینے کی اجازت دی گئی ہے جو بغیر لالچ کے ملے, اور اگر لوگوں کے ہدیوں اور تحفوں کو نظر رہے تو وہ خدا پر بھروسہ نہیں, غرض لوگوں کے مال کی تاک میں نہ بیٹھا رہے. اس کے مطابق ایک قصہ یاد آیا. بلگرام میں ایک عالم بڑے بزرگ تھے, ان کے ایک خاص شاگرد آپ کے پاس آئے اور آپ کی کمزوری اور ناتوانی کو دیکھ کر انہوں نے جانچ لیا کہ آج استاد پر فاقہ ہے, اس لیے وہ اٹھے اور گھر سے کچھ کھانا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا حضور یہ کھانا قبول فرما لیجیے. آپ نے فرمایا کہ کھانا اگرچہ حاجت کے وقت پہنچا ہے مگر مجھ کو اس کے قبول کرنے میں ایک عذر ہے, وہ یہ کہ جس وقت تم میرے پاس سے اٹھ کر گئے تھے اسی وقت میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ کھانا لے کر آئیں گے, چنانچہ میرے دل میں اس کا لالچ اور انتظار پیدا ہو گیا تھا, اس لیے میں قبول نہیں کر سکتا کیونکہ ایسی حالت میں ہدیہ لینا سنت کے خلاف ہے. وہ شاگرد بھی تھے بہت سمجھدار کہ ذرا اصرار نہیں کیا, جیسا کہ بعض کم سمجھ لوگوں کی عادت ہے کہ بزرگوں سے جھگڑ کیا کرتے ہیں, یہ نہایت بے ادبی ہے. غرض کے فوراً کھانا لے کر اٹھ گئے اور کچھ اصرار نہیں کیا, اور بزرگ کی نگاہ سے غائب ہو کر آدھے راستے سے پھر لوٹ آئے اور وہی کھانا پھر آپ کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا کہ حضرت لیجئے, اب تو میرے واپس چلے جانے سے لالچ اور انتظار نہیں رہا ہوگا, آپ قبول فرما لیجئے. آپ نے قبول فرما لیا اور ان کی سمجھداری پر بہت خوش ہوئے اور دعا دی. آپ نے دیکھا کہ بزرگوں نے لالچ سے کس قدر پرہیز کیا ہے. غرض توکل کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کے تحفوں اور ہدیوں کا انتظار اور لالچ نہ ہو. اگر توکل بغیر لالچ کے ہو تو وہ بہت خوب ہے, اور اگر لالچ ہو تو پھر تدبیر ہی سنت ہے. اور جان لینا چاہیے کہ جس قدر توکل کرنا فرض ہے اس کے لیے تدبیر کا چھوڑ دینا ضروری نہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مقدمے میں وکیل مقرر کرتا ہے تو کیا وکیل مقرر کرنے کے بعد یہ شخص نکما خالی ہاتھ بیٹھ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں, بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ وکیل کے کرنے کا جو کام ہے وہ تو وکیل کرے گا, جو مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ کو کرنا چاہیے. اسی طرح تدبیر کرنا توکل کے خلاف نہیں, جبکہ تدبیر میں حد سے نہ گزر جائے. یہ بالکل تدبیر ہی کہو کر رہے, بلکہ تدبیر تو ایسی چیز ہے کہ جن کاموں میں تدبیر کو بالکل دخل نہیں اور صرف دعا ہی پر ان کا دار و مدار ہے. حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان میں بھی دعا کے ساتھ تھوڑی بہت تدبیر کرنی چاہیے. چنانچہ ایک قصہ حدیث میں بیان کیا جاتا ہے جس سے معلوم ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل اور دعا کے ساتھ تدبیر کو کس طرح جمع فرمایا. اور اس حدیث میں اور بھی فائدے ہیں. ایک صحابی جن کا نام مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, مسافرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بتلا دی تھی کہ ان کا دودھ نکال کر اس میں سے کچھ تو خود اور اپنے ساتھیوں کو پلا دیا کرو اور کچھ ہمارے لیے رکھ دیا کرو. وہ روز مرہ اسی طریقے سے کچھ دودھ تو اپنے ساتھیوں سمیت پی لیتے اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑتے. مگر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہوئی تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعوت میں تشریف لے گئے. یہ خیال کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ بھی پی لیا, مگر جب پی چکے تو اس وقت خیال آیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کسی وجہ سے آنے میں دیر ہو گئی ہو اور کچھ کھایا پیا نہ ہو. اس خیال سے ایسی بے چینی ہوئی کہ کروٹیں بدلتے تھے اور نیند نہ آتی تھی. اسی فکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کی عادت شریفہ آنے کے وقت یہ تھی کہ اگر گھر والوں کو لیٹا ہوا دیکھتے تو بہت آہستہ سلام کرتے, اس طرح سے کہ اگر گھر والے جاگتے ہوتے تو سن لیتے اور اگر سوتے ہوتے تو کسی کی آنکھ نہ کھلتی. اسی طرح ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شب برات میں بقیع جانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ اٹھے, آہستہ سے کیوار کھولے, سب کام آہستہ سے کیے تاکہ سونے والے کو تکلیف نہ ہو. سو اسی طرح سلام بھی آہستہ فرماتے کہ اگر کوئی جاگتا ہو تو سن لے اور سوتا ہو تو اس کی نیند میں خلل نہ آئے. اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بعض لوگ دوسرے آدمیوں کی تکلیف کا بالکل خیال نہیں کرتے. سوتے ہوئے آدمیوں میں رات کو اٹھ کر سب کام بے تکلف زور زور سے کرتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو شخص کسی کام میں مشغول ہو اس وقت اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے سے اس کے ایک ضروری کام میں حرج ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے. بقیہ قصے کا یہ ہے قصہ یہاں ابھی ادھورا رہ گیا. غرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد تشریف لائے اور عادت کے موافق سلام کر کے برتنوں کی طرف چلے اور وہ صحابی جو دودھ پی کر لیٹ گئے تھے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دودھ نہ ملا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانے کی حاجت تھی, اس لیے آپ نے اول تو عادت کے موافق کچھ نفلیں پڑھیں اور ان کے بعد یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ جو مجھ کو کھانا کھلائے آپ اس کو کھانا کھلائیے. دیکھیے یہ بات غور کے لائق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ ظاہری سبب کو کیسے عمدہ طریقے سے جمع فرمایا کہ یہ ظاہر کر دیا کہ کھانا اکثر اسی طرح ملتا ہے کہ کوئی شخص ظاہر میں لے آئے, کیونکہ آپ نے دعا یوں فرمائی کہ اے اللہ جو شخص مجھ کو کھانا کھلائے اس کو آپ کھانا کھلائیے, جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود دعا سے یہ تھا کہ کوئی شخص کھانا لا کر آپ کو کھلائے. اور اگر توکل کے ساتھ ظاہری سبب کو جمع کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بھی دعا فرما سکتے تھے کہ اے اللہ آسمان سے خوان کھانے کا بھیج دیجئے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کے ساتھ تدبیر کو بھی نہایت پاکیزہ طور پر جمع فرمایا. بقیہ قصے کا یہ ہے کہ اس دعا کے سننے کے بعد وہ صحابی اٹھے اور گو بکریوں کا دودھ وہ پہلے دو چکے تھے, مگر چونکہ یقین تھا کہ حضور کی دعا قبول ہوئی ہوگی اس لیے پھر برتن لے کر بکری کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بکریوں نے اس قدر دودھ دیا کہ پھر برتن بھر گیا. اس برتن کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. غرض اس قصے کے بیان سے یہ تھی کہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور توکل کے ساتھ تدبیر اور ظاہری سبب کی کیسے عمدہ طریقے سے رعایت فرمائی. پس معلوم ہوا کہ نہ دعا کے بھروسے پر تدبیر کو چھوڑ دے اور نہ تدبیر کا ایسا ہو رہے کہ خدا پر نظر نہ رہے, بلکہ دعا اور تدبیر دونوں کرنی چاہیے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بھی تدبیر اور ظاہری سبب کا لحاظ رکھا. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال قلب الكبير شابا في اثنين في حب الدنيا وطول الامل. متفق عليه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے, یعنی دنیا کی محبت میں اور آرزو کی درازی میں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے قرارت ہوتی ہے اور آرزو کی درازی سے نیک اعمال میں تاخیر کرتا رہتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں بالوں کی سنتوں کا بیان ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک کے بالوں کی لمبائی کانوں کے درمیان تک, اور دوسری روایت کے مطابق کانوں تک, اور ایک اور روایت کے مطابق کانوں کی لو تک تھی. ان کے قریب تک ہونے کی بھی روایات ہیں. پورے سر پر بال رکھنا کانوں کی لو تک یا اس سے کسی قدر نیچے سنت ہے, اور پورا سر منڈوان دینا بھی سنت ہے, اور اگر کتروانا چاہے تو پورے سر کے بال سب طرف سے برابر کتروانا جائز ہے, لیکن آگے کی طرف سے بڑے رکھنا اور گردن کی طرف چھوٹے کرا دینا, جس کو انگریزی بال کہتے ہیں, جائز نہیں. اسی طرح سر کا کچھ حصہ منڈوا دینا, کچھ چھوڑ دینا بھی جائز نہیں. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے بچائے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف و نزاہت نسب کے بیان میں پانچویں روایت ہے. مشکات میں مسلم سے روایت واصلہ بن الاسقاء مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے, فرماتے تھے کہ اللہ تعالی نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا, اور کنانہ میں سے قریش کو, اور قریش میں سے بنی ہاشم کو, اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو. اور ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا. یا رب صلی وسلم دائمًا علی حبیبك خیر خلقك هو الحبیب الذی فوجع شفاعت. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب. صلى الله على النبي الكريم.